سو جبکہ سورج موجود بے ذات ہے تو جو خواص میں اس کا ہم مثل اور ہم پلہ ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یعنی نفس انسان وہ کیوں کر موجود بے ذات نہ ہوگا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے، اس کے مرادی معنی یہ ہیں کہ چاند اپنی اس خاصیت کے ساتھ کہ وہ سورج سے بطور استفادہ نور حاصل کرتا ہے، نفس انسان کے موجود بے ذات اور قائم بے ذات ہونے پر شاہد حال ہے۔ کیونکہ جس طرح چاند سورج سے اکتساب نور کرتا ہے، اسی طرح نفس انسان کا جو مستعد اور طالب حق ہے ایک دوسرے انسان کامل کی پیروی کر کے اس کے نور میں سے لے لیتا ہے اور اس کے باطنی فیض سے فیض یاب ہو جاتا ہے، بلکہ چاند سے بڑھ کر استفادہ نور کرتا ہے۔ کیونکہ چاند تو نور کو حاصل کر کے پھر چھوڑ بھی دیتا ہے مگر یہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ بس جبکہ استفادہ نور میں یہ چاند کا شریک غالب ہے اور دوسری تمام صفات اور خواص چاند کے اپنے اندر رکھتا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ چاند کو تو موجود بذات اور قائم بذات مانا جائے مگر نفس انسان کے مستقل طور پر موجود ہونے سے بکلی انکار کر دیا جائے۔ غرض اسی طرح خدا تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر نفس انسان کی پہلے قسم کھا کر کیا گیا ہے اپنے خواص کے روح سے شواہد اور ناطق گواہ قرار دے کر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نفس انسان واقعی طور پر موجود ہے، اور اسی طرح ہر یک جگہ جو قرآن شریف میں بعض بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان قسموں سے ہر جگہ یہی مدعا اور مقصد ہے کہ تا امر بدی کو اسرار مخفیہ کے لیے جو ان کے ہم رنگ ہیں بطور شواہد کے پیش کیا جائے۔ لیکن اس جگہ یہ سوال ہوگا کہ جو نفس انسان کے موجود بذات ہونے کے لیے قسموں کے پیرایا میں شواہد پیش کیے گئے ہیں، ان شواہد کے خواص بدیہی طور پر نفس انسان میں کہاں پائے جاتے ہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ پائے جاتے ہیں؟ اس وہم کے رفع کرنے کے لیے اللہ جل شانہ اس کے بعد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یعنی خدا تعالیٰ نے نفس انسان کو پیدا کر کے ظلمت اور نورانیت اور ویرانی اور سرسبزی کی دونوں راہیں اس کے لیے کھول دی ہیں۔ جو شخص ظلمت اور فجور یعنی بدکاری کی راہیں اختیار کرے تو اس کو ان راہوں میں ترقی کے کمال درجہ تک پہنچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اندھیری رات سے اس کی سخت مشابہت ہو جاتی ہے اور بجز معصیت اور بدکاری اور پر ظلمت خیالات کے اور کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ ایسے ہی ہم صحبت اس کو اچھے معلوم ہوتے ہیں اور ایسے ہی شغل اس کے جی کو خوش کرتے ہیں اور اس کی بد طبیعت کے مناسب حال بدکاری کے علامات اس کو ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت بد چلنی اور بدماشی کے ہی خیالات اس کو سوچتے ہیں، کبھی اچھے خیالات اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اور اگر پرہیزگاری کا نورانی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس نور کو مدد دینے والے الہام اس کو ہوتے رہتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ اس کے دلی نور کو جو تخم کی طرح اس کے دل میں موجود ہے اپنے الہامات خاصہ سے کمال تک پہنچا دیتا ہے اور اس کے روشن مکاشفات کی آگ کو فروختہ کر دیتا ہے۔ تب وہ اپنے چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر اور اس کے افاضہ اور استفاضہ کی خاصیت کو آزما کر پورے یقین سے سمجھ لیتا ہے کہ آفتاب اور مہتاب کی نورانیت مجھ میں بھی موجود ہے اور آسمان کے وسیع اور بلند اور پر کواکب ہونے کے موافق میرے سینے میں بھی انشراح صدر اور عالی ہمتی اور دل اور دماغ میں ذخیرہ روشن کواکب موجود ہے جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ تب اسے اس بات کے سمجھنے کے لیے اور کسی خارجی ثبوت کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر سے ہی ایک کامل ثبوت کا چشمہ ہر وقت جوش مارتا ہے اور اس کے پیاسے دل کو سیراب کرتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ سوال پیش ہو کہ سلوک کے طور پر کیوں کر ان نفسانی خواص کا مشاہدہ ہو سکے تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور بکلی رضائل اور اخلاق ذمیمہ سے دستبردار ہو کر خدا تعالیٰ کے حکموں کے نیچے اپنے تئیں ڈال دیا، وہ اس مراد کو پہنچے گا اور اپنا نفس اس کو عالم صغیر کی طرح کمالات متفرقہ کا مجمع نظر آئے گا۔ لیکن جس شخص نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا بلکہ بے جا خواہشوں کے اندر گاڑ دیا وہ اس مطلب کے پانے سے نامراد رہے گا۔ ماحصل اس تقریر کا یہ ہے کہ بلا شبہ نفس انسان میں وہ متفرق کمالات موجود ہیں جو تمام عالم میں پائے جاتے ہیں اور ان پر یقین دلانے کے لیے یہ ایک سیدھی راہ ہے کہ انسان حسب منشاء قانون الہی تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ تزکیہ نفس کی صورت میں نہ صرف علم الیقین بلکہ حق الیقین کے طور پر ان کمالات مخفیہ کی سچائی کھل جائے گی۔ پھر بعد اس کے اللہ جل شانہو ایک مثال کے طور پر ثمود کی قوم کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ انہوں نے بباعث اپنی جبلی سرکشی کے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا اور اس کی تکذیب کے لیے ایک بڑا بدبخت ان میں سے پیش قدم ہوا۔ اس وقت کے رسول نے انہیں نصیحت کے طور پر کہا کہ ناقت اللہ یعنی خدا تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی جگہ کا تعرض مت کرو، مگر انہوں نے نہ مانا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹے، سو اس جرم کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کی مار ڈالی اور انہیں خاک سے ملا دیا، تو خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں اور بے کس عیال کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس کو ناقت اللہ سے مشابہت دینے کے لیے اس جگہ لکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس بھی درحقیقت اسی غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تاب و ناقت اللہ کا کام دیوے، اس کے فنا فی اللہ ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ اپنی پاک تجلی کے ساتھ اس پر سوار ہو جیسے کوئی اونٹنی پر سوار ہوتا ہے۔ سو نفس پرست لوگوں کو جو حق سے منہ پھیر رہے ہیں تحدید اور انذار کے طور پر فرمایا کہ تم لوگ بھی قوم ثمود کی طرح ناقت اللہ کا سقیا یعنی اس کے پانی پینے کی جگہ، جو یاد الہی اور معارف الہی کا چشمہ ہے جس پر اس ناکہ کی زندگی موقوف ہے، اس پر بند کر رہے ہو اور نہ صرف بند بلکہ اس کے پیر کاٹنے کی فکر میں ہو تا وہ خدا تعالیٰ کی راہوں پر چلنے سے بالکل رہ جائے۔ تو اگر تم اپنی خیر مانگتے ہو تو وہ زندگی کا پانی اس پر بند مت کرو اور اپنی بے جا خواہشوں کے تیر و تبر سے اس کے پیر مت کاٹو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور وہ ناکہ جو خدا تعالیٰ کی سواری کے لیے تم کو دی گئی ہے مجروح ہو کر مر جائے گی تو تم بالکل نکمے اور خشک لکڑی کی طرح متصور ہو کر کاٹ دیے جاؤ گے اور پھر آگ میں ڈالے جاؤ گے، اور تمہارے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ تمہارے پسماندوں پر ہرگز رحم نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری معصیت اور بدکاری کا وبال ان کے بھی آگے آئے گا، اور نہ صرف تم اپنی شامت اعمال سے مرو گے بلکہ اپنے عیال و اطفال کو بھی اسی تباہی میں ڈالو گے۔ ان آیات بینات سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ خداوند کریم نے انسان کو سب مخلوقات سے بہتر اور افضل بنایا ہے، اور ملائک اور کواکب اور عناصر وغیرہ جو کچھ انسان میں اور خدا تعالیٰ میں بطور وسائط کے دخیل ہو کر کام کر رہے ہیں، وہ ان کا درمیانی واسطہ ہونا ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا، اور وہ اپنے درمیانی ہونے کی وجہ سے انسان کو کوئی عزت نہیں بخشتے بلکہ خود ان کو عزت حاصل ہوتی ہے، تو وہ ایسی شریف مخلوق کی خدمت میں لگائے گئے ہیں۔ سو در حقیقت وہ تمام خادم ہے نہ مخدوم، اور اس بارہ میں حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے کیا اچھا کہا ہے، ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک تر کارند تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری ای حماز بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بھری۔ اور پھر ہم بقیہ تقریر کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ ملائک اللہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ایک ہی درجہ کی عظمت اور بزرگی نہیں رکھتے، نہ ایک ہی قسم کا کام انہیں سپرد ہے، بلکہ ہر یک فرشتہ علیحدہ علیحدہ کاموں کے انجام دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دنیا میں جس قدر تم تغیرات و انقلابات دیکھتے ہو یا جو کچھ مکمل قوت سے حیز فعل میں آتا ہے یا جس قدر ارواح و اجسام اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتے ہیں، ان سب پر تاثیرات سماویہ کام کر رہی ہیں، اور کبھی ایک ہی فرشتہ مختلف طور کی استعدادوں پر مختلف طور کے اثر ڈالتا ہے۔ مثلاً جبریل جو ایک عظیم الشان فرشتہ ہے اور آسمان کے ایک نہایت روشن نیر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کئی قسم کی خدمات سپرد ہیں انہی خدمات کے موافق جو اس کے نیر سے لیے جاتے ہیں۔ سو وہ فرشتہ اگرچہ ہر یک ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے جو وحی الہی سے مشرف کیا گیا ہو، نزول کی اصل کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے نہ واقعی طور پر یاد رکھنی چاہیے، لیکن اس کے نزول کی تاثیرات کا دائرہ مختلف استعدادوں اور مختلف ظروف کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی شکلوں پر تقسیم ہو جاتا ہے، نہایت بڑا دائرہ اس کی روحانی تاثیرات کا وہ دائرہ ہے جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے متعلق ہے۔ اسی وجہ سے جو معارف و حقائق و کمالات حکمت و بلاغت قرآن شریف میں اکمل اور اتم طور پر پائے جاتے ہیں، یہ عظیم الشان مرتبہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ پہلے بھی ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، کہ ہر ایک فرشتہ کی تاثیر انسان کے نفس پر دو قسم کی ہوتی ہے، اول وہ تاثیر جو رحم میں ہونے کی حالت میں باعث نہیں تعالی مختلف طور کے تخم پر مختلف طور کا اثر ڈالتی ہے، اور پھر دوسری وہ تاثیر ہے جو بعد تیاری وجود کے اس وجود کی مخفی استعدادوں کو اپنے کمالات ممکنہ تک پہنچانے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس دوسری تاثیر کو جب وہ نبی یا کامل ولی کے متعلق کو وحی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یوں ہوتا ہے کہ جب ایک مستعد نفس اپنے نور ایمان اور نور محبت کے کمال سے مبدع فیوض کے ساتھ دوستانہ تعلق پکڑ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی زندگی بخش محبت اس کی محبت پر پرتا و انداز ہو جاتی ہے، کہ اس حد اور اس وقت تک جو کچھ انسان کو آگے قدم رکھنے کے لیے مقدور حاصل ہوتا ہے، یہ دراصل اس پنہانی تاثیر کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتہ نے انسان کے رحم میں ہونے کی حالت میں کی ہوتی ہے۔ پھر بعد اس کے جب انسان اس پہلی تاثیر کی کشش سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہی فرشتہ اثر نو اپنا اثر نور سے بھرا ہوا اس پر ڈالتا ہے، مگر یہ نہیں کہ اپنی طرف سے، بلکہ وہ درمیانی خادم ہونے کی وجہ سے اس نالی کی طرح جو ایک طرف سے پانی کو کھینچتی ہو اور دوسری طرف اس پانی کو پہنچا دیتی ہے، خدا تعالیٰ کا نور فیض اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ پھر عین اس وقت میں کہ جب انسان بوجہ اقتران محبتین روح القدس کی نالی کے قریب اپنے تئیں رکھ دیتا ہے، مان اس نالی میں سے فیض وحی اس کے اندر گر جاتا ہے، یا یوں کہو کہ اس وقت جبریل اپنا نورانی سایہ اس مستعد دل پر ڈال کر ایک عکسی تصویر اپنی اس کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اب جیسے اس فرشتہ کا جو آسمان پر مستقر ہے جبریل نام ہے، اس عکسی تصویر کا نام بھی جبریل ہی ہوتا ہے، یا مثلاً اس فرشتہ کا نام روح القدس ہے تو عکسی تصویر کا نام بھی روح القدس ہی رکھا جاتا ہے۔ سو یہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے اندر گھس آتا ہے، بلکہ اس کا عکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب تم نہایت مصفہ آئینہ اپنے منہ کے سامنے رکھ دو گے تو موافق دائرہ مقدار اس آئینہ کے تمہاری شکل کا عکس بلا توقف اس میں پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تمہارا منہ اور تمہارا سر گردن سے ٹوٹ کر اور الگ ہو کر آئینہ میں رکھ دیا جائے گا، بلکہ اس جگہ رہے گا جو رہنا چاہیے، صرف اس کا عکس پڑے گا، اور عکس بھی ہر یک جگہ ایک ہی مقدار پر نہیں پڑے گا، بلکہ جیسی جیسی وسعت آئینہ قلب کی ہوگی اسی مقدار کے موافق اثر پڑے گا۔ مثلاً اگر تم اپنا چہرہ آرسی کے شیشہ میں دیکھنا چاہو کہ جو ایک چھوٹا سا شیشہ ایک قسم کی انگشتری میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اگرچہ اس میں بھی تمام چہرہ نظر آئے گا، مگر ہر یک عضو اپنی اصلی مقدار سے نہایت چھوٹا ہو کر نظر آئے گا۔ لیکن اگر تم اپنے چہرہ کو ایک بڑے آئینہ میں دیکھنا چاہو جو تمہاری شکل کے پورے انعکاس کے لیے کافی ہے، تو تمہارے تمام نقوش اور اعضاء چہرہ کے اپنی اصلی مقدار میں نظر آ جائیں گے۔ بس یہی مثال جبریل کی تاثیرات کی ہے۔ ادنا سے ادنا مرتبہ کے ولی پر بھی جبریل ہی تاثیر وحی کی ڈالتا ہے، اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی وہی جبریل تاثیر وحی کی ڈالتا رہا ہے، لیکن ان دونوں وحیوں میں وہی فرق مذکورہ بالا آرسی کے شیشہ اور بڑے آئینہ کا ہے۔ یعنی اگرچہ بظاہر صورت جبریل وہی ہے اور اس کی تاثیرات بھی وہی، مگر ہر یک جگہ مادہ قابلہ ایک ہی وسعت اور صفائی کی حالت پر نہیں۔ اور یہ جو اس جگہ میں نے صفائی کا لفظ بھی لکھ دیا، تو یہ اس بات کے اظہار کے لیے ہے کہ جبریلی تاثیرات کا اختلاف صرف کمیت کے ہی متعلق نہیں بلکہ کیفیت کے بھی متعلق ہے۔ یعنی صفائی قلب جو شرط انعکاس ہے تمام افراد ملہمین کے ایک ہی مرتبہ پر کبھی نہیں ہوتے، جیسے تم دیکھتے ہو کہ سارے آئینے ایک ہی درجہ کی صفائی ہرگز نہیں رکھتے۔ بعض آئینے ایسے اعلیٰ درجہ کے آبدار اور مصفہ ہوتے ہیں کہ پورے طور پر جیسا کہ چاہیے دیکھنے والے کی شکل ان میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور بعض ایسے کثیف اور مقدر اور پرغبار اور دود آمیز جیسے ہوتے ہیں کہ صاف طور پر ان میں شکل نظر نہیں آتی، بلکہ بعض ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر مثلاً ان میں دونوں لب نظر آویں تو ناک دکھائی نہیں دیتا، اور اگر ناک نظر آ گیا تو آنکھیں نظر نہیں آتی۔ تو یہی حالت دلوں کے آئینہ کی ہے۔ جو نہایت درجہ کا مصفہ دل ہے اس میں مصفہ طور پر انعکاس ہوتا ہے، اور جو کسی قدر مقدر ہے اس میں اسی قدر مقدر دکھائی دیتا ہے، اور اکمل اور اتم طور پر یہ صفائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حاصل ہے، ایسی صفائی کسی دوسرے دل کو ہرگز حاصل نہیں۔